بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرت كدروس كدرس جاريه. آج کی نشست میں سیرت کا دوسرا درس بیان کرتے ہیں. سیرت کا دوسرا درس ہے جاہلیت کا زمانہ. جاہلیت کا زمانہ کون سا زمانہ ہے، کیسا زمانہ ہے، اس زمانے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور سیرت سے اس کا کیا تعلق ہے. جاہلیت اس زمانے کو کیوں کہا جاتا ہے، کتنے قسم کے لوگ اس جاہلیت کے زمانے میں رہتے تھے، ان کے کیا اخلاق تھے، کیسی زندگی تھی ان کی، اور کیا یہ جاہلیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، یہ اس زمانے کے بعد بھی مختلف جگہوں پر یہ بار بار آتا رہا ہے، اور کیا آج کے زمانے میں جاہلیت کے چند افکار یا بعض عقائد باقی ہیں یا نہیں. جاہلیت کا زمانہ، یہ اس زمانے کا نام ہے جب روئے زمین پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، بدعقیدگی کے اندھیرے، قتل و غارت، الغرض دور دور تک خیر نظر نہیں آتا تھا. گنے چنے چند لوگ تھے جو اپنی فطرت پر باقی رہے تھے، اور اکثر لوگ جاہلیت کے اس دلدل میں غرق ہو چکے تھے. اس زمانے کا نام ہی خوفناک ہے اور برا ہے، کیونکہ جاہلیت یہ ایسا لقب ہے، فلان جاہل ہے یا فلان چیز جاہل ہے یا جاہل زمانہ ہے، کس کے نام سے ہی، اس کے لقب سے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کہیں پہ کوئی خیر نظر نہیں آئے گا، یا اس کے اندر کہیں پہ کوئی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے آپ، کیونکہ جہالت کا تعلق ہمیشہ سے تاریکیوں کے ساتھ ہی رہا ہے. ظلمت اور جہالت ایک ہی چیز ہے، اور جہالت کا ضد ہے علم، اور علم ہمیشہ نور ہے، علم کا تعلق ہمیشہ نور سے رہا ہے. جاہلیت کے زمانے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے، ان میں سے میں دو بڑے گروہوں کا ذکر کروں گا، نمبر ایک مشرکین عرب، نمبر دو بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، اہل الکتاب. مشرکین عرب کے تعلق سے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں جو بات صحیح قصے آئے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ زمانہ کیسا زمانہ تھا اور مشرکین عرب کیسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس زمانے کے تعلق سے بڑی بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں، اور بالکل واضح الفاظوں کے ساتھ، تاکہ تا قیامت ہر انسان جب بھی قرآن مجید پڑھتا ہے یا سنتا ہے اسے اس زمانے کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ جو بنیادی مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ اس انسان کو سمجھ میں آنے چاہیے، تاکہ یہ انسان اپنا محاسبہ خود کر سکے کہیں میرے اندر جاہلیت کے کچھ اخلاق تو نہیں ہیں، میں جہلیت سے دور ہوں یا قریب ہوں، اور ہر انسان اپنا اپنا محاسبہ کرے. پھر جب اپنا محاسبہ کرتے ہم سب مل کے, پھر امت کا حال ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین عرب کے تعلق سے میں بعض آیات قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہلیت کے زمانے کے اخلاق بیان فرمائے ہیں, ان کے بدعقیدگی اور ان کی بد اخلاقی بہت ساری چیزیں, لیکن میں جو اہم چیزیں تھوڑا سے وقت میں میں بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں جو اہم ہمیں پیغام ملتے ہیں میں بعد میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ جہلیت کے زمانے کے عقائد بیان کرتے ہیں, کیونکہ عقیدہ ہمیشہ سے بنیاد رہا ہے. کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی دین ہو, آپ دیکھتے ہیں اس دین کی ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ جاہلیت میں بھی, نام جاہلیت کا زمانہ ہے, اس زمانے میں عقیدہ ہوتا تھا. یاد رکھیں انسان بغیر عقیدے کے زندہ رہ نہیں سکتا. بتاؤں میں آپ کو, جو دہریے لوگ ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے, یہ بھی تو عقیدہ ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ غلط ہے, کفر عقیدہ ہے, لیکن عقیدہ تو ہے نا. اور عقیدہ کے مسائل وہ مسائل ہیں, علمی مسائل, نظریاتی مسائل, جن میں کوئی انسان اپنے دل پر گرہ لگا دیتا ہے. عقدہ, عقدہ گرہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اور پھر مضبوطی سے ان چیزوں کو اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے میری دنیا جو ہے وہ سنور جائے گی, سدھر جائے گی. مشرکین عرب کے تعلق سے جو ان کے عقیدے ہیں, جو ان کا دین ہے, اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ یونس آیت نمبر 31 میں, اللہ تعالی فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہو کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین میں سے, جو مالک ہے سننے اور دیکھنے کا, اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ. تو ان سے کہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو, کیا تم اس اللہ تعالی سے ڈرتے نہیں ہو. سبحان اللہ, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, کہ مشرکین عرب ابو جن کے سردار ابو جہل, جہلیت کے زمانے کا سردار کون تھا مشرکین عرب کا؟ جیسا زمانہ تھا ویسا سردار تھا. جاہلیت کا زمانہ تھا تو سردار بھی صرف جاہل نہیں تھا, جاہلوں کا باپ تھا ابو جہل. کیا عقیدہ تھا ابو جہل کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتا تھا؟ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے. غلط نظریہ ہے, یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں کئی مقامات پر, صرف میں نے سورہ یونس کی ایک آیت بیان کی ہے, کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو سب مل کے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا. یعنی مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے تھے, ان کا ایمان تھا یا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. زمین آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ صرف اللہ نے کیا. جسے اس آیت کریمہ میں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو پھر کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے کہ جو تمہارا واحد رب ہے اسے ایک معبود کیوں نہیں مانتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, تو پھر جب ایسی بات ہے, جب اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانتے تھے تو پھر بتوں کو کیوں پکارتے تھے؟ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، لیکن کیسے مانتے تھے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ان سے، یہ جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے، جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة الزمر آیت نمبر 3. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، کون ہے یہ؟ مشرکین عرب. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مشرک عرب بتوں کی عبادت نہیں کرتے، مگر صرف اس لیے کہ، یعنی کرتے ہیں صرف خاص اس بنیاد پر کرتے ہیں، یعنی عبادت کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ یہ اقرار ہے بڑے عجیب انداز سے. اگر یہ وجہ نہ ہوتی ہم کبھی نہ کرتے. ذرا غور سے، اگر یہ وجہ نہ ہوتی، ہم جانتے یہ بت ہیں، پتھر ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائے ہیں، اگر یہ بنیادی وجہ نہ ہوتی ہم کبھی بھی ان کو نہ پکارتے، کبھی بھی اپنا معبود نہ بناتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ان کی زبان یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے. جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. آج نا دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈھیل دی ہے، توفیق دی ہے، جو کرنا ہے کرو. لیکن کیا وہ ٹھیک کریں غلط کر رہے ہیں فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کریں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مان رہے نا، اس لیے ان کو فیصلہ نہیں مان رہے. اللہ کو تو مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اب فیصلہ بھی وہی کرے گا. ان اللہ یحکم بینہم. ان اللہ کیوں؟ کیوں اللہ کو تو مانتے تھے. من خلق السماوات والارض یقولون اللہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اختلاف ہونا، آپ سلم فرماتے ہیں یہ شرک کو کہتے ہیں، یہ توحید ہے. نہیں ماننے کے لیے تیار تھے. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار. جس بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا، راہ راست پر نہیں لائے گا جو جھوٹا اور کفر پر کفر کرنے والا ہے. کاذب جھوٹا ہے، کافر کیوں نہیں کہا؟ کاذب کافر کفار. اتنی بڑی جھوٹی بات ہے یہ کہ کفر پر کفر کرنے والے ہو تم لوگ. سو مبالغہ دیکھا ہے، فعال. یعنی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے ان کے اس دعوے کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیک کی مقصد نہ ہوتی، ہماری نیت تو خیر کی نیت ہے نا، نیت تو اچھی ہے ہماری، ہم حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ملتا، تو پھر یہ بت جو ہیں ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. دوسری آیت میں واضح الفاظ ہیں سفارش کے، یہ الفاظ ہیں وسیلہ کے، لیقربون یعنی وسیلہ ہے ہمارے. سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں، 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ان معبودوں کی جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ويقولون، اور وہ کہتے ہیں هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں. مشرکین عرب غیر اللہ کو کیوں پکارتے تھے؟ دو کیا بنیادی وجہ تھی؟ اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ کے قربی تھے. راستے کیا تھے؟ وسیلہ بناتے تھے اور شفاعت سفارش کرتے ان سے کراتے تھے. اگلا سوال، کیا مشرکین عرب جو ہیں بے وقوف تھے؟ کہ پتھر کو خود ہاتھ سے تراشتے تھے پھر ان کو عبادت ان کی عبادت کرتے تھے؟ یہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے. دوسرا سوال, کیا وہ صرف پتھروں کی عبادت کرتے تھے کہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس تعلق سے فرماتے ہیں, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورة فصلت آیت نمبر 37. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں اور سورج اور چاند ہیں, بس سجدہ نہ کرو سورج کو اور چاند کو بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا اگر تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو. کسے معبود بنایا گیا؟ سورج کو اور چاند کو. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اپنا تو کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو. یعنی فرشتوں کو بھی اور انبیاء کو بھی رب بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, یہ ان کی اپنی چاہت تھی ان کی اپنی مرضی تھی. اور واضح دلیل کہ انبیاء کو معبود بنایا گیا کون تھے جسے آگے بیان کروں گا, نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بناتے تھے. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں آیا ہے. نصارہ کی بات میں کروں گا. اولیاء اور صالحین کو معبود بنایا گیا, بزرگوں کو صالح بزرگوں کو معبود بنایا گیا. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افرأیت اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. کیا تم نے لات اور عزى پر غور نہیں کیا اور مناة تیسرے پچھلے پر؟ یہ لات اور عزى ہے کیا؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ سورة النجم آیت نمبر 19 اور 20. حقیقت کیا ان کی؟ کس چیز پہ غور ہیں تو بت غور کیا کرنے؟ بت پہ غور کیا جاتا ہے؟ اگر یہ بت بت ہی ہوتے تو بت پہ کیا غور کرنا ہے؟ اس مطلب ہے حقیقت شکل بت کی ہے, راز کچھ اور ہے. اور یہ راز مفسر قرآن حبر هذه الامه سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. اس سورت کے تفسیر میں صحیح بخاری کتاب التفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, اللات کے تعلق سے کہ ایک شخص تھا نیک اور صالح انسان تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا. جب مر گیا تو اس کی قبر پر جو ہے وہ انہوں نے ایک اس کی شکل کا ایک بت بنا دیا, پھر اس کی عبادت کرتے رہے. تو حقیقت جو ہے لات کی کیا ہے؟ نیک اور صالح بزرگ تھا. اور اس سے مزید وضاحت جو ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچ بت جو نوح علیہ السلام کے قوم میں تھے کون سے تھے؟ ود سواع یغوث یعوق اور نصر. کون ہے؟ کہتے هذه اسماء رجال صالحین. یہ کس کے نام ہے؟ یہ بتوں کے نام تو حقیقت بت نہیں ہے, یہ نشانی ہے کسی اور چیز کی. کس کی نشانی ہے یہ بت؟ نیک اور صالح لوگوں کے نام ہے. یہ ود سواء بت نہیں ہے. اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام نیک اور صالح بزرگوں کے نام ہے. تو پھر یہ بت کیا ہے؟ یہ اس نام کی نشانی ہے. یعنی جو سجدہ کرتا ہے بت کو حقیقتاً وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ نیک اور صالح بزرگ کی ایک نشانی ہے. پھر اسے پکارتا ہے جو کہتا ہے اے لات میری مدد فرما. وہ کہتے اس کو پتہ ہے پتھر نے کیا مدد کرنی ہے میری. حقیقتاً میں لات اس بزرگ کو پکار رہا ہوں, وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, وہ میری بگڑی بنا دے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے, کیونکہ وہ میری سفارش کرے گا, وسیلہ ہے میرا. یہ بزرگ لات جو ہے عزا جو ہے یا ود سوا جتنی بھی ہیں یہ میرے مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے اور میری بگڑی بن جائے گی. جاہلیت کے زمانے میں عقیدے کے تعلق سے سیدنا ابو واقد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کی طرف نکلے اور ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. نئے نئے مسلمان کا کیا معنی ہے؟ ابھی اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں مکمل طریقے سے, اور جو کفری عقائد نظریات ابھی باقی ہمارے اندر. راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا ہے. مشرکین وہاں اعتکاف کرتے, اعتکاف مجاوری کرنا, اعتکاف کرتے تھے اور اپنے ہتھیار بھی وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے لٹکاتے تھے. کیا عقیدہ تھا جاہلیت میں؟ کہ درخت جو ہیں بابرکت ہوتے ہیں, بعض درخت بیرے کے درخت خاص طور پہ بابرکت ہوتے ہیں اور ان سے آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں. تو برکت حاصل کرنے کے لیے مجاوری بھی کرتے تھے. مجاوری کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کرنا کہ خاص وقت خاص مدت کے لیے وہاں پہ بیٹھنا اور اس درخت کی صفائی کرنا, ارد گرد اسے جو گندگی اس کی صفائی کرنا, وہاں پہ بیٹھنا اور خاص عقیدت کے ساتھ خاص محبت کے ساتھ, اسے مجاوری کہتے ہیں اعتکاف. تو مشرکین جب یہ درخت ان کو نظر آیا تو اپنے اسلحہ تلواریں تیر کمان وغیرہ جو اس میں لٹکا دیے. کیوں لٹکایا؟ کہ برکت حاصل ہوگی اور تلوار کی جو دھار زیادہ تیز ہو جائے گی اور تیر بھی نشانے پہ صحیح لگیں گے, تلوار بھی نشانے پہ صحیح لگے گی. سیدنا ابو واقد اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک بیری کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات انواق بنا دے جیسا کہ مشرکین کے لیے ہے. ان کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ اکبر, یہی تو سابقہ قوموں کے راستے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نے وہی بات کی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی, ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دو جیسا کہ ان کے لیے معبود ہیں. پھر اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور تم اگلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے. اور اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. اعتکاف کرنا عبادت ہے, اس عبادت کو غیروں کے لیے صرف کرنا جو ہے وہ شرک ہے. کیسے, کہاں سے پتہ چلے شرک ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ تھا بنی اسرائیل کا, جب گزرتے ہوئے ایسی قوم پر نظر پڑی جو بت کو عبادت کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں. اگرچہ بات صرف اصل لٹکانے کی ہوئی لیکن شرک کے معاملے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ان کو یعنی روکا وعید کے سخت الفاظوں کے ساتھ تاکہ کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ مسلمان کبھی ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے درخت کی طرف جانا یا کوئی ایسی چیز کی طرف جانا. عجب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کسی نے جوتے لٹکائے ہوتے ہیں, پرانے جوتے کہتے ہیں پرانے جوتے میں برکت ہوتی ہے. استغفر اللہ. آگے بات کروں گا میں, چند مثالیں ہیں آج جو بعض امت میں بڑے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں. واللہ انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور ایک بڑا پیارا قصہ ہے جس میں جاہلیت کے چند اور چیزیں واضح ہوتی ہیں. اس قصے کو امام ابن ہشام اپنی سیرت میں بیان کیا ہے اور علامہ البانی نے فقہ السیرہ میں اس قصے کو صحیح فرمایا ہے. قصہ یہ ہے کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب حبشہ کی طرف گئے تھے ہجرت کر کے, اور چند اور مسلمان بھی تھے, تفصیل میں بیان کروں گا جب ہم سیرت پر بات کریں گے. حبشہ کی طرف غزوت ہجرت جب ہجرت الحبشہ پہ بات کریں گے تفصیل وہاں پہ بیان کروں، لیکن اس وقت صرف جو اس کا ایک اہم ٹکڑا ہے اس مناظر گفتگو کا جو سن جعفر بن طالب اور نجاشی کے درمیان میں ہوئی تھی، چند باتیں جس میں جاہلیت کے زمانے کی اہم باتیں بیان کی گئیں، صرف اس کے تعلق میں بات کرتا ہوں اس وقت. تو جعفر بن ابی طالب عنہ جو ہیں دیگر صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں حبشہ کی طرف. مشرکین عرب سے رہا نہ گیا کہ سال سن 5 بعثت، یعنی آپ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5ویں سال کی بات ہے. مشرکین عرب سے نہ رہا گیا، انہوں نے دو اپنے کیا کہتے ہیں سفارتکار بھیجے جو بڑے ذہین تھے نجاشی کی طرف، اور ان لوگوں نے چالاکی سے جو ان کے بڑے پادری تھے ان کو جو تحفے تھا رشوت کے لیے دے دیے تاکہ یہ ہمارا ساتھ دیں، اور یہ کہا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان لوگوں نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے، یہ یعنی یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کی مختلف تہمتیں لگا دی گئی ہیں، رشتوں کو توڑنے والے ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، وہاں پر فساد سے جانی چھوٹی اب یہاں پہ فساد برپا کرنے آئے ہیں، جیسے عام تہمتیں نیک اور صالح لوگوں پر لگتی رہتی ہیں ہر زمانے میں. نجاشی بڑا سمجھدار انسان تھا، کسی کے کہنے پر اس نے فوراً کوئی حملہ شروع نہیں کر دیا، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں کہیں میں پتا چلے کہ بغیر تحقیق کی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بےچارے لوگ کہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو اس نے بلایا اور یہ کہا کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا سیدنا جعفر بن ابی طالب گفتگو کریں گے. سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایوہ الملک، ادب دیکھیں، بادشاہ سلامت، کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم ایسی قوم تھے جاہلیت والے تھے. کسی چیز کا اہل اس کی پہچان ہوتی ہے نا، اہل الحدیث کون ہے؟ جن کی پہچان حدیث ہے. اہل السنہ ان کی پہچان سنت ہے. اہل الجاہل کیا پہچان ہوگی؟ جاہلیت پہچان ہوگی، اندھیرے پہچان ہوگی. ایوہ الملک کنا قوما اہل جاہلیہ، سبحان اللہ، سچ فرمایا اور اقرار جرم بھی کیا، اگر جرم ہے تو ہمارا یہ جرم تھا، اب نہیں ہے. جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام، نمبر ایک، یہ نمبر لگاتے رہے، بڑی پیاری بات ہے، نعبد الاصنام. اپنی دینی حالت بیان کر رہے ہیں، ہماری دینی حالت کیا تھی؟ آپ دیندار ہیں، نصرانی ہیں، ہم بھی دیندار تھے، لیکن ہمارا دین یہ تھا نعبد الاصنام پہلے، ونأکل المیت، مردار جانور کھاتے تھے، یہ ہماری پرسنل لائف تھی، سوشل لائف یہ تھی کہ ہم مردار جانور بھی کھاتے تھے. ونأتی الفواحش، اور ہم بدکاریاں بھی کرتے تھے. کون سی بدکاریاں؟ واضح بدکاریاں، زناکاریاں، شراب اور سود، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس زمانے میں مل جائے نا تینوں تو پھر یہ سمجھے کہ یہ قوم ہلاکت کے بالکل قریب آ کے کھڑی ہو گئی ہے. نأتی الفواحش، اور فواحش اس چیز کو کہتے ہیں جو نفس میں بڑی نظر آئے، بڑی برائی، انسان اپنی ضمیر اس کا گوارہ نہیں کرتا کہ یہ کام جو یہ کہیں اچھا ہو سکتا ہے، اندر سے اندرونی نفرت ہوتی ان چیزوں سے. زناکاریاں کیسے ہوتی تھی؟ عجیب و غریب، یعنی زناکاریاں جو ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی ایسا زمانہ آپ تصور کریں کہ ایک تو عام زناکاری جیسے آج کے دور میں ہوتی ہے نعوذ باللہ، ایک ہوتا تھا الاستبضاع، استبضاع ایسے زناکاری تھی کہ کوئی بھی شخص زیادہ بہادر یا قوم کا سردار، زیادہ معروف انسان ہوتا، دوسرا شخص اپنی بیوی کو اس سے پیش کر دیتا تاکہ وہ اس سے ایسا بیٹا پیدا کرے جس کے اندر اس کی صفات پائی جائے، اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو بھیج دیتا یا اسے اپنے گھر میں بلا لیتا، اسے کہتا ہے الاستبضاع. یہ دوسرا تھا نکاح الرہب، رہب 10 سے کم لوگوں کو کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا نعوذ باللہ کہ ایک عورت کے پاس 7, 8, 10 سے کم لوگ جاتے تھے اور ان سے زنا کرتے تھے. جب حمل ٹھہر جاتا تو اس عورت کی مرضی ہوتی کسی کی طرف منسوخ کر دیتی, یہ فلان کا بیٹا, اسے ماننا پڑتا کہ اس کا بیٹا ہے. اور نکاح البغایا سرخ جھنڈیاں تھی بعض خیموں کے سامنے, یہ بدکاری کے اڈے ہیں. یہ حالت تھی فواحش, کنا نأتي الفواحش. سود تو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے عام تھا اور شراب ایسے پی جاتی تھی جیسے کہ آج کل ہم پیپسی کولا پیتے ہیں. اور یاد رکھو اس زمانے میں جس گھر کے اندر شراب نہیں ہوتی تھی جاہلیت کے زمانے میں, تو وہ گھر اچھے نہیں سمجھا جاتا تھا, اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا یہ اچھے مہمان نواز نہیں ہیں, اور یہ لوگ مضبوط لوگ نہیں ہیں, یہ کمزور لوگ شراب نہیں پیتے یہ. اور جو جوان لڑکا جوان ہو جاتا 15 سال میں پہنچ جاتا, وہ اس نے اگر زنا نہیں کہ اسے مرد نہ مرد سمجھا جاتا تھا. وہ خود باپ اپنے بیٹوں سے کہتے کہ نہ مرد ہو گئے, کیوں نہیں جاتے وہاں پہ تم, عجیب و غریب. یعنی یہ دنیا دیکھیں کیا تھی. آج کے زمانے ہم دیکھتے ہیں بچوں کی تربیت کے بعد کرتے ہیں, کہتے ہیں یار برا زمانہ ہے, اس سے زیادہ برا زمانہ تھا. پھر بھی اللہ شکر خیر ہے ہمارے زمانے میں بدکاریاں ہیں اتنی تھی, اتنی بدکاریاں ہمارے زمانے میں ہیں کہ کوئی شخص اپنے بیٹے سے کہ جاؤ بیٹے کیوں نہیں کرتے ہو, تم نہ مرد ہو گئے ہو کیا, اپنی مردانگی ثابت کرو. ایسے ثابت ہوتی مردانگی, یہ ایک زمانہ ہے. آگے فرماتے ہیں سیدنا جعفر ابطار رضی اللہ عنہ, ونقطع الارحام, اور رشتے کو توڑتے تھے, بار بار توڑتے تھے, رشتے نامی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. اپنا ذاتی مفاد, سیلفشنس کی انتہا تھی, میرا کہاں فائدہ ہے, بس یہی زندگی ہے میری, رشتے داری کیا ہوتی ہم نہیں جانتے, بار بار توڑتے تھے. ونسیء الجوار, پانچویں نمبر پہ ونسیء الجوار, یعنی اس نسیء الجوار سے پہلے رشتے کو توڑنے کی سب سے بڑی جو نشانی تھی وہ جانتے کیا تھی, کہ زندہ اپنی بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے. رشتہ ہے بیٹی سے, رشتہ ایسے نہیں بھایا جاتا. یعنی اس سے بڑی قطر رحمی کیا ہوگی, زندہ بیٹی کو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے, اس رحمت کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دیکھیں, گھر سے نکلے بچی ہاتھ میں, کیسے دل تھے. بچی کو بٹھایا زمین پہ اور قبر فوراً, یعنی قبر پہلے سے کھودی ہوئی, کوئی قبر اپنے ہاتھ سے کھودتے تھے, یعنی کہ فلانا شخص انتظار کر رہا ہوتا تھا, اپنے ہاتھ سے قبر بھی کھودی, اس بچے کو اٹھایا بھی, اس قبر کے اندر رکھا بھی. بچی کبھی دیکھتی ہے کہ چہرے کی طرف کبھی مسکراتی ہے, کبھی داڑھی کو ہاتھ لگاتی ہے, اور زندہ بچی پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال ڈال کے زندہ دفن کر دیا اسے. یہ زمانہ تھا جاہلیت کا زمانہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, وقت آئے گا واللہ, اللہ کی قسم, پوچھا جائے گا ان لوگوں سے حساب کے دن, اور اس سے پہلے اس بچی سے پوچھا جائے گا. یہ دیکھ رہے ہوں گے نا, جہنم سامنے ہے, 70,000 لگام ہے, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے, یہ کھڑے ہیں مجرم لوگ, اللہ تعالیٰ اس بچی سے پوچھے گا تمہیں ان ظالموں نے قتل کیوں کیا ہے. کون پوچھ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اس بچی سے, اس ظالم نے تمہیں قتل کیوں کیا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, جرم کیا تھا اس عمر میں, اس معصوم بچے کا جرم کیا تھا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اب اس کا باپ سن رہا ہے اور لرز رہا ہے, پتہ ہے جہنم میں جانا ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے, لیکن حسرت کتنی بڑی ہے. آگے فرماتے ہیں اسی الجوار, چھٹے نمبر پہ, پانچویں نمبر, اسی الجوار, اور ہمارے نزدیک پڑوسی کو کوئی نام ہی نہیں ہوتا تھا کہ پڑوسی ہوتے کون ہیں. بدترین رویہ تھا ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ, اساعت کی انتہا, نسی الجوار, یعنی پڑوسیوں کو تکلیف دینا ایک مشن تھا ہمارا, کی زندگی تھی ہماری. اب نجاشی سن رہا ہے یہ باتیں, حیران پریشان ہے, ارے ایسے لوگ اس زمین پہ رہتے ہیں؟ کیونکہ نصارہ جو ہے پڑھی لکھی قوم تھی, اہل کتاب میں سے ہے نا, وہ تصور ہی کرتے تھے کہ ایسے لوگ بھی زندہ رہتے ہیں. اب وہ خاموشی سے سن رہا ہے یہ باتیں ساری. اسے جعفر رضی اللہ عنہ پیارے انداز سے اپنی وہ زندگی بیان کر رہے تھے جو اسلام کے نور سے پہلے تھی, ایمان کے نور سے پہلے تھی. انسی الجوار, سوشل لائف کیسی تھی ہماری, معاشرہ ہمارا کیسا تھا؟ یہ ہمارا معاشرہ تھا. نمبر 6, یاکل القوی منا الضعیف, اور جو طاقتور تھا نا ہم میں سے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. جنگل کا قانون, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس پاور ہے اسی کا حکم چلتا ہے. کوئی ضعیف کہیں سے آ گیا نا کسی کے ہاتھ میں, اس کی خیر ہی نہیں ہے. جنگل کا قانون, جانوروں کا قانون. جب لوگ ہی ایسے تھے, پتھر دل لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, دوسروں سے کیا پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے یا کیا کسی اور کا وہ خیال رکھیں گے. یہ تھے مشرکین عرب. مختصر سمے یہود و نصارہ کی بات کر لوں. یہود و نصارہ کے تعلق سے یہ اہل کتاب تھے, یہود و نصارہ آج بھی اہل کتاب ہیں. اس زمانے میں جاہلیت کے جو دوسری قسم کے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے, اگرچہ دوسرے بھی تھے جو چاند و سورج کی عبادت کرنے والے آگ کے پجاری جو پارسی وہ بھی تھے دوسرے بھی, لیکن وہ بہت کم تھے. زیادہ تر جاہلیت کا جو ہولڈ تھا یا مشرکین عرب کا تھا, ان جیسے لوگ چاہے مکہ میں رہتے ہو یا گردنواح علاقے میں جزیر عرب میں, یا یہود و نصارہ جن کا ہولڈ جو ہے نا وہ یعنی جزیر عرب میں بھی چند جگہوں پہ تھا یا پھر افریقہ اور یورپ کے بعض علاقوں میں, وہاں پر وہاں تک ان کا ہولڈ تھا. یہود و نصارہ, اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں. یہودوں کے نصارہ کے تعلق سے مختلف آیات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے, میں چند کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کیا اخلاق تھے, یعنی بد اخلاقوں کی انتہا. یہود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. سورۃ البقرہ نمبر 75, سورۃ البقرہ نمبر 75, 75. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا تم یہ طمع ہے کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے؟ اور میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کے کلام سنتے تھے اور اس کے بعد اسے تبدیل کرتے تھے. یحرفونہ من بعد ما عقلوه, سمجھنے سنتے تھے, سمجھتے بھی تھے, پھر تحریف کرتے تھے. وہم یعلمون, اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ تحریف کر رہے ہیں اور ان کی پکڑ بھی ہو, یہ بھی جانتے تھے. ہر درمی دیکھی, یہ بھی جاہلیت کے لوگ تھے. ذرا غور سے دیکھیں, غور سے سنیں, یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا. نصارہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور بھی بہت چیزیں یہودیوں کے تعلق سے, نصارہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو. غیر الحق, حق سے زیادہ نہیں. حق وہی دین ہے, دین ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے. حق سے بڑھ گئے نا, غلو کر لیا, حد سے بڑھ گئے تو حق باقی حق نہیں رہتا پھر. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا, اور ان کی اتباع نہ کرو, اس ان قوم کی ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جو خود گمراہ ہوئے. قد ضلوا من قبل, اس سے پہلے. واضلوا كثيرا, اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبيل, اور راہ راست سے وہ گمراہ ہو چکے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 77. یہود و نصارہ دونوں اہل کتاب ہیں. یہودوں کو تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المغضوب علیہم, معروف ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی کئی آیات میں, سورۃ المائدہ کی آیات میں مغضوب علیہم. نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الضالین, گمراہ. یہود جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اور الضالین جو گمراہ ہوئے, نصارہ. مغضوب علیہم اس لیے اللہ کا غضب نازل, اگرچہ دونوں گمراہ ہیں, دونوں پر اللہ کا غضب ہے, لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعید میں بھی فرق فرمایا ہے. یہود جو ہیں انہوں نے علم حاصل کیا, اس کو سمجھا, سمجھنے کے بعد تبدیل کیا, تبدیل کرنے بعد اس پہ عمل کیا. علم تھا لیکن عمل تھا, اچھا میرے پاس سوال یہ ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہود اہل علم تھے اہل عمل نہیں تھے، نصارہ اہل عمل تھے اہل علم نہیں تھے، یہ معروف ہے نا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ کیسے پہنچا ہے؟ ایکویشن تو ہونے چاہیے نا شروع میں، میتھمیٹکس، یہ تو ایکویشن کے بعد کا ریزلٹ ہے، پہلے کیا تھا؟ یہودوں کے لیے تورات تھی، نصارہ کے لیے انجیل تھی، دونوں علم ہے کہ نہیں؟ یہ تو سمجھ آتی ہے بات کہ یہود اہل علم تھے، نصارہ کیوں اہل علم نہیں تھے؟ ان کے پاس انجیل تو تھی، اور پھر یہود تورات پہ عمل کرتے تھے کہ نہیں؟ عمل تو کرتے، کیا وہ الگ ذکر نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، جہلیت میں عاشور کو روزے رکھتے تھے کہ نہیں؟ عمل ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کیوں جاتا ہے عمل نہیں کرتے تھے وہ؟ یہودی اہل علم ہے عمل نہیں، نصارہ اہل عمل ہے علم نہیں. اگر یہ دونوں کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، یاد رکھیں بڑا ایک زبردست قاعدہ ہے جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم سمجھیں تاکہ ہم ان کے راستے سے بچیں. جہلیت کے زمانے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم بچیں ان چیزوں سے. یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اس کے بعد سمجھا، پھر تحریف کی، پھر عمل کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط عمل کر رہے ہیں اور ان کو اس کی سزا بھی ملے گی. جس نے بھی کسی علم کے مخالف عمل کیا وہ عمل ہی نہیں ہے، یاد رکھیں. جس نے بھی علم کے مخالف عمل کیا، جو علم ہے صحیح، دین کی بنیاد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہیے کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے کلام چاہے تورات کی شکل میں ہو یا انجیل کی شکل یا قرآن کی شکل میں ہو یا نبی کا فرمان ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ دین کی بنیاد ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تحریف کی جائے گی جان بوجھ کے علم کے بعد، تو حقیقت عمل ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ یہود ہے، علم ہے عمل نہیں. رزلٹ کیا نکلا؟ جتنے بھی عمل کیے کوئی کام آیا ان کا؟ کچھ نہیں، ضائع ہو گیا سارا. اچھا نصارہ کی بات، نصارہ نے کیا کیا؟ نصارہ کو جیسے علم ملا اس پہ عمل کیا، بغیر تحقیق کیے. اس لیے علم نہیں ہے، عمل ہے ان کا، عمل کرنے کے لیے تیار ہیں وہ، اور ٹھیک عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن دین کیا ہے ان کے نزدیک؟ جو ان کے پادری کہتے وہی دین ہے ان کا. اگر انجیل میں کچھ لکھا ہے اور پادری کچھ کہتے، انجیل کی نہیں سنیں گے، وہ پادری کی سنیں گے، اللہ کے فرمان کو نہیں دیکھیں گے وہ اس عالم. اس لیے نصارہ جو ہے نا، ان کا دین پہچانا جاتے ان کے مردوں سے، ان کے لوگوں سے. یہودی نے یہودی دیکھتے ہیں خود اور پھر تحریف کرتے ہیں. نصارہ جو ہیں، اس کی بنیاد دیکھیں، نصارہ شروع کیسے ہو پتا ہے آپ کو؟ اہل کتاب تو تھے نا دونوں، نصارہ بھی اس پہلے یہودی تھے، تو کون تھے یہ نصارہ؟ کیسے نکلے اہل کتاب میں سے؟ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے بعد میں نصارہ، پہلے تو ایک ہی تھے نا سارے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو یہودیوں نے، یہود و نصارہ بڑے دشمن تھے. آج عجب بات ہے، دونوں مل کے اسلام کے دشمن ہیں، یہ ہمیشہ سے دونوں آپس میں دشمن ہیں، اور آج بھی ذاتی مفادات ہیں تو آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور وقت آئے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی جنگ ہونے والی ہے، الملحم، الملاحم کے نام سے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، گوشت کے ٹکڑے اڑتے نظر آئیں گے، ایسی جنگیں آنے والی ہیں، اور اس میں یہود الگ ہو جائیں گے اور نصارہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ وقت آنے والا ہے، جس وقت یہ پتھر اور درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے مسلمان اسے آ کے مار. لیکن مفادات ہمیشہ اپنا کام کر دیتی ہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نصارہ جو ہیں، یہودی جو ہیں، بڑے ظالم تھے، اور نصارہ کو قید خانے میں ڈال کے کوڑے بھی مارتے تھے، طرح طرح کے عذاب دیتے تھے کہ تاکہ وہ اپنے اس دین کو، باطل دین کو چھوڑ دیں. اس کو باطل دین سمجھتے تھے، کہتے تم لوگ تحریف خود کر چکے ہیں، کہتے تم لوگ تحریف کرتے ہو. نہ دشمن دیکھیں یہودیوں کی، اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ، ہمیں کیا چھوڑیں گے وہ؟ ہم تو ہیں دور نا، ہم تو ہیں مسلمان، یہودی تو نصارہ تو ان کے کزن ہیں نا، اپنے بھائی ہیں، انہیں بنی اسرائیل میں سے ہیں نا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہودیوں کو کتنی سخت بوز رکھتے ہیں دوسروں سے. سینٹ پال جو ہے کٹر یہودی تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے ہاتھ میں، یعنی جیلر سمجھیں یا ایسے سربراہ سمجھیں، جو نصارہ کو، مومن لوگوں کو تکلیف دیتا، عذاب دیتا تھا. اس کا مشن تھا، کام یہی تھا اس کا، کہ طرح طرح کے عذاب دینے ہیں. اور ان میں سے یہ عذاب جس بعض روایت میں آتا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لے کے آیا جاتا تھا اور اسے کہا جا اپنے دین سے ہٹ جاؤ, وہ صبر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو دو ٹکڑے میں کاٹ دیا جاتا تھا آریوں سے. ایسے زمانے تھے. تو سینٹ پال نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نہیں ماننے والے, جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو اس نے کہا بھی ایک بڑا آسان طریقہ ہے ان کو قائل کرنے کا. اور اس سے پہلے مسلمان تھے, مومن تھے, مسلمان تھے, نصارہ والے جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے. نصرانیت مسجد کیسے آئی؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے, یہ سینٹ پال کا دین ہے. حقیقتاً خود کرسچن بھی اس کا یعنی اقرار کرتے ہیں. سینٹ پال نے کہا, صبح اٹھا, غسل کر کے آیا, سفید کپڑے پہن کے آیا, بڑا خوبصورت شکل بنا کے آیا اور کہا کہ میں عیسائی بن گیا ہوں. یہودی پریشان, ساری اس کو کیا ہو گیا, کل تک یہ مارتا رہا نصارہ کو, اس کو کیا ہو گیا. اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مجھے بہت تکلیف ہوئی اس خواب میں, میں بہت ڈر گیا تھا کہ جو میں کروں غلط کر رہا ہوں, اس لیے آج سے میں عقیدت مند ہو گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور پھر تثلیث, اس سے پہلے تثلیث ٹرینیٹی نہیں تھی کہ اللہ جو فادر ہے, باپ, بیٹا اور روح القدس, یہ پہلے نہیں تھا, یہ بعد میں آنے والی ساری چیزیں ہیں. تو جو مومن تھے ان کو ایمان کو اصل میں شکوک اور شبہات سے ہلانا تھا. پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کے بعد سنتے گئے, ان پہ ظلم کرنا چھوڑ دیا, قید سے نکال دیا گیا. مومنوں کو مارنے سے کوئی آپ کو حاصل نہیں ہوگا, یاد رکھے, وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. زیادہ مصیبت ہوتی ہے جب آپ کی صف میں گھس کر آپ کے ایمان کو بگاڑا جاتا ہے, آپ کو پتہ تک نہیں چلنے دیتے. ان کو تبدیل کیا آہستہ آہستہ. پھر خواب دیکھا, کہتا خواب میں نے دیکھا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے سور کہہ دیا, سور اور شراب حلال ہے تمہارے لیے. سور بھی حلال ہو گیا, شراب بھی حلال ہو گئی. اس طریقے سے ایک نیا دین وجود میں آیا اور اس علیہ السلام کو جتنی تعلیمات تھی ساری چھوڑ دی. آج نصارہ جو عمل کرتے وہ سینٹ پال کے اقوال پہ عمل کرتے ہیں اور اصل تعلیمات جو انجیل کے وہ چھوڑ بیٹھے ہیں. علم ہے, اسے علم کہتے ہیں, تو یہ علم نہیں حقیقتاً, اس لیے ضالین ہے. عمل تو کرنے والے ہیں لیکن علم کی بنیاد پہ نہیں, جہالت کی بنیاد پہ, اسی کو ضالین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہودوں کے تعلق سے اور اہل کتاب کے تعلق سے غلو سے منع فرمائے, لا تغلو فی دینکم, حد سے نہ پڑھو. پھر جادو, یہودیوں کی نشانی جادو بھی تھی. جادو کیا کرتے تھے؟ وتبع مدد الشیطان امین سلیمان, سورہ بقرہ نمبر 101. حق کو چھوڑ کر اور اپنے باطل پر مضبوطی کو تھامے رکھتے تھے اور کسی کی بات بھی نہیں سنتے تھے. قالوا نؤمن بما انزل علینا, ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا. ہم آپ کے جب نبی پر جو نازل, اس پہ ایمان کیوں لے کے ہیں؟ جو ہمارے پاس ہے بس وہی حق ہے, تم جو بھی تم کو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعنت و یہود و نصارہ پر, وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. متفق علیہ روایت ہے. دوسری روایت میں, متفق علیہ روایت میں سید ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ ہم نے ایک چرچ دیکھا, کنیسہ دیکھی, جس میں قبر تھی اور اس میں تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ایسے لوگ تھے یعنی یہود و نصارہ جو ہیں, جب ان میں سے کوئی نبی یا کوئی بزرگ مر جاتا تو ان کی قبر پر مسجد بنا دیتے, وہاں پر تصویریں بھی لٹکا دیتے ان کی. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے پہلے لوگ ایسے تھے جو اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں پر مساجد بناتے تھے. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك, واضح الفاظوں میں کبھی بھی قبر مسجد نہ بنانا, میں تمہیں منع کر رہا ہوں, واضح الفاظوں میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہماری امت پر بھی رحم فرمائے, کہ مسجدوں پر مزارات قائم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلی درس میں انشاءاللہ میں جو اہم فوائد اور پیغام ہیں, جو درس آج ہم نے پڑھا ہے, سب مل کے سمجھا ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وقت کافی ہوگی.